قال مولانا ومقتدانا الإمام زين للعابدين وسيد للساجدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه في رسالته الحقوق فأما حق الله الأكبر فإنك تعبده لا تشرك به شيئا فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منها. بہترین جو عمل اور یا بہترین یا اہم ترین چیز جس کی جانب توجہ ہمیں ہمیشہ رکھنی چاہیے اور ہمیشہ الرٹ ہو کے رہنا چاہیے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کام آنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کم سے کم جو ہے پرہیزگاری اور تقوی کی ابتدائی جو حصہ ہے اس کو حاصل کریں کم سے کم. وہ ابتدائی حصہ کیا بیان فرمایا ہے؟ فرمایا ہے کہ آپ کم از کم یہ کوشش کریں کہ جو چیز فرض کیا ہے اللہ نے آپ پر واجب کیا ہے اسے ادا کریں اور جس چیز کو منع کیا ہے دوسرے الفاظ میں حرام قرار دیا ہے اس سے آپ پرہیز کریں. یہ آپ کے تقویٰ کا بنیادی جو پہلا ابتدائی کلاس یا ابتدائی جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ واجبات کو ادا کریں حرام چیزوں سے بچے رہیں اور ذہن میں رکھیں کہ پرہیزگاری اور تقویٰ ہی دنیا و آخرت کی نجات کا وسیلہ ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم کیونکہ حالات کورونا کی وجہ سے ایسے بنے ہیں کہ سفر زیادہ نہیں ہے میرے پاس, البتہ قبلہ عبدالحسین دستغیب صاحب یہاں موجود ہیں, یہ ان کی بزرگواری ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ جمعہ پڑھائیں تو میں تیمومن ہوں, وہ رسمن آفیشلی امام راتب یہاں کے ہیں, اب ان کی اجازت سے میں یہ جو ہے جرات کر رہا ہوں ورنہ شرعاً شاید جائز نہ ہو. تو انشاءاللہ ایک سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں, بیچ میں کوئی مناسبت آتی ہے وہ الگ موضوع ہے. وہ ہے کہ چوتھے امام کی کتاب صحیفہ سجادیہ اور اس سے ایک اہم ترین چیز جو چوتھے امام کی ایک طولانی حدیث ہے, ایک بات, اس حدیث کا ایک نام ہے, وہ نام کیا ہے؟ رسالت الحقوق, یعنی وہ ڈاکیومنٹ جو حقوق کے اوپر ہے. حقوق یعنی حق سے ہے نا, کس کا کس پر حق ہے بھائی, کون سا حق کس کے اوپر ہے, اس حقوق کی تعریف کیا ہے, رعایت کیسے کیا جائے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. امام نے پورا تفصیل سے ایک ڈاکیومنٹ ہمیں دیا ہے, ہمارے حساب سے کہیں کہ ایک بہترین پیپر ہمیں بنا کے دیا ہے. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ ڈاکیومنٹ عالمی سطح پر دانشور طبقہ جو علوم انسانی پڑھتے ہیں, ہیومنٹائز علم پڑھتے ہیں یا انسانی علوم پڑھتے ہیں, ان کے ہاں بہت زیادہ یہ پڑھا جاتا ہے, خاص کر وکلا حضرات پڑھتے ہیں بہت زیادہ, سوشل جو سماجیات پڑھتے ہیں, سماجیات میں جو مہارت حاصل کرتے ہیں وہ بھی اس کو پڑھتے ہیں, مسلمان غیر مسلمان شیعہ سنی کی بات ہی نہیں ہے یہاں پر, سب کو اس کو پڑھتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے, ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کے لیے قابل قبول ہے, نہ صرف قابل قبول ہے ہر کسی کی فطرت کے قریب ہے, کیونکہ بن حیث انسان دو, ہر کسی کے لیے جو آخرت پر یقین نہیں بھی رکھتا ہے دنیا میں اس کے لیے ایک ثمر آور اور فائدہ مند چیز ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کی ہم تھوڑی سی ڈسکس کریں گے کیونکہ ہم اس امام کے مکتب و مذہب و مسلک سے تعلق رکھتے ہیں بنوان مسلمان کے, تو ہمیں زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کو سمجھیں. ہم میں سے بہت سے لوگ اس کے نام سے بھی واقف نہیں ہوتے, بعض اوقات اگر نام کہیں سنا بھی ہے تو اس کے بارے میں کوئی اتنی زیادہ ہمارے پاس واضح تصویر یا معلومات ہمارے پاس نہیں ہوتی. اپنا جتنا شناختی کارڈ ہم جانتے ہیں اتنا بھی ہم نہیں جانتے, پاسپورٹ میں جو اپنی معلومات ہم جانتے ہیں اس حد تک بھی ہم نہیں جانتے ہیں, اور یہ بہت افسوس کا مقام ہوگا کہ اس امام کے مکتب و مذہب و تعلیمات کے ماننے والے ہم ہوں اور لیکن اتنی ایک اہم ترین ڈاکیومنٹ جو اس امام نے تحریر فرما کے ہمیں دیا, بیان فرمایا, اس سے ہم واقف نہ ہوں. دنیا بھر کے دانشور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اپنے ریسرچ پیپر اس امام کے جو ہے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس، اپنے ایم فل کے تھیسس کو اس امام کے اس جو ہے ڈاکیومنٹ کو قرار دیں، اس حدیث کو، اس رسالہ کو، رسالت الحقوق کو، بیان کو، فرمان کو، خطبے کو، جو بھی آپ نام دینا چاہیں. اچھا، بنیادی طور پر علماء کرام فرماتے ہیں اس کے اندر 50 کے قریب موٹے موٹے حقوق بیان کیے ہیں جن کو 7 چپٹروں میں تقسیم کر سکتے ہیں. لیکن یہ 50 اصل میں چابیاں ہیں. جب ان میں سے ایک چابی کو لے کے انسان تالے میں لگا کے کھولتا ہے تو ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک بڑی دنیا نظر آتی ہے. یعنی امام علیہ السلام نے پوری ایک دنیا کو سمیٹ کر کیا کیا ہے، 50 چابیاں بنا کے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے. کہا یہ 50 چابیاں لے لو، اس کی 7 قسمیں ہیں، کٹیگری کی ہیں، 7 خانوں میں ڈالا ہے ان 50 کو تقسیم کر کے. اس سے کھولتے جاؤ گے تو یہ 7 50 کو نہیں کھولیں گی، بلکہ یہ 50 ہزار لاکھ کروڑ ارب کو کھولیں گے. اچھا، اس میں ہے کیا؟ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند چیز ہے. کچھ ہوتی ہے نا، کہتے ہیں ادھر دنیا میں کام آئے گی، آخرت میں اگر چیز دین کا کوئی بھی حکم ہو دنیا میں اگر آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو آخرت میں بھی اس کا نتیجہ ہوتا ہے ہمیشہ. کوئی بھی حکم ایسا، مثلاً ہمسائے کا خیال رکھو کا ہے، خوب ہمسائے کا خیال رکھیں گے دنیا میں فائدہ ہوگا، ہمسائے کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے، چک چک نہیں ہوگی، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، ایک اچھا دوست ملے گا، ایک اچھا جو ہے ہمدرد شخص ملے گا، وغیرہ 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 ہے. اللہ بھی اس پر راضی ہے، خوش ہے، عمر میں اضافہ کرے گا، خیر و برکت دے گا. لیکن دوسری طرف کیا ہے، بس یہیں پر ہو گیا، دنیا کا فائدہ اٹھا لیا، اچھا ہمسایہ تھا، اچھا دوست تھا، بڑی مشکلات میں کام آیا، وسلام، بات ختم ہو گئی، یہیں پہ مر جائے، دفن ہو گیا ہے کہ نہیں، اس طرف بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے اس کے پیچھے. ادھر بھی کہیں گے بھائی اس کو بلاؤ یار جنت میں، اس نے کٹیگری اے میں جانا ہے یا بی میں یا سی میں یا ڈی میں یا کس میں جانا ہے، کہتے اس کو کٹیگری اے میں ڈالو. کہتے اتنے اچھے اعمال تو نہیں، بندہ کو اتنا بڑا عبادت گزار نہیں تھا. کہتے نہیں، وہ ہمسائے کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا اس نے، اس کی وجہ سے کٹیگری اے میں بھیجو. اس کے بھائی یہ کچھ گناہ اس کے کم کر دو، اس کو حذف کرو. فرشتوں سے کہے اللہ، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا تھا. دیکھے نا، دنیا و آخرت دونوں. تو جو دین ہمیں حکم دیتا ہے ادھر کے لیے کرو، وہ یہاں مرتا نہیں ہے. بہت سے ہمارے کام یہاں کے کام آتے ہیں. ممکن ہے کچھ کام اس شہر میں کام آئے، آگے کام نہیں آئے. ابھی مثلا ناراض نہ ہو جائیں ہمارے بھائی لوگ، بعض زبانیں، نام نہیں لیتا، میں چاہ رہا تھا نام لے لوں، میں نے سوچا ادب و احترام کی خاطر جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش کا احترام کیا جائے. بعض زبانیں ایک خاص چار دیواری کے اندر ہی ہیں، وہیں پہ مر جاتی ہیں، وہیں پہ پیدا ہوتی ہیں، وہیں پہ دفن ہوتی ہیں، اس کا باہر کوئی استعمال نہیں ہے. اس کو چوئی جغرافیہ کو کراس کر کے جہاز سے اس طرف آ جاؤ یا گاڑی سے سرحد کے اس طرف جاؤ، آدمی گونگا ہو جاتا ہے، آدمی گونگا، بہرا، اندھا بعض اوقات. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یونیورسل ہیں، پوری دنیا میں کام آتی ہیں، پوری دنیا میں فائدہ ہے. مثلا ایک آدمی اگر کمپیوٹر سائنسز پڑھے، ایک بچے کو ہم ڈالیں ایک شعبے میں کمپیوٹر سائنس پڑھائے، اب بسی دنیا ہے. یا مصنوعی ذہانت، جس کو کہتے ہیں پہلے آٹومیٹک چیزیں تھی، اس کے بعد آ گئی سمارٹ چیزیں، اب مصنوعی ذہانت والی. موبائل میں بھی مصنوعی ذہانت موجود ہے، یعنی میں یہاں کچھ چیزیں ڈالتا ہوں کہ بھائی فرض کریں کہ میرے پاس ایک مہینے میں روزانہ 20-20 یورو کی آمدنی آئی تھی، تو یار یہ 20-20 یورو کر کے 30 دن میں میری ٹوٹل آمدنی کتنی ہوئی، تو وہ میں کیلکولیٹر میں یا سافٹ ویئر میں ڈالتا ہوں، وہ کیلکولیٹ کر کے مجھے خود بتاتا ہے. یہ کیا ہے؟ چھوٹی سی مصنوعی ذہانت ہے، اس کے اندر دماغ ہے، مشین کا دماغ ہے، اس نے حساب کر کے آپ کو دے دیا. مجھے ادھر کاپی اور پین سے حساب کرنے کی ضرورت نہیں پڑ گئی، کیلکولیٹر کا کام یہ نہیں ہے، بھی ایک مصنوعی ذہانت ہے. اب فرض کر ایک بچے کو میں کمپیوٹر سائنس پڑھاؤں گا تو یہ ہر جگہ فائدہ دے گا، پاکستان جائے فائدہ دیتا ہے، ادھر جائے فائدہ دے گا، ادھر جائے فائدہ دے گا، ادھر جائے دنیا میں جدھر بھی جائے گا یہ فائدہ مند ہے، کیونکہ ہر جگہ اس کی ضرورت ہے. قیامت کے دن بھی کمپیوٹر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت فائدہ دے گی؟ نہیں نہیں، صرف یہ کام فائدہ نہیں دے گا. پھر اگر اس کو اس نے نیک کاموں کے لیے استعمال کیا تو ہاں جی، یہ علم نیک کاموں کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اس کو اس طرف بھی فائدہ دے گا. اچھا، اب آتے ہیں رسالت الحقوق، زیادہ وقت آپ کا نہ لیں. میں نے عرض کیا 50 مرکزی عنوان ہیں، 7 کیٹیگریز میں اس کو کیا کیا ہے، تقسیم کیا ہے. بغیر زیادہ آپ کا وقت لیے براہ راست چلتے ہیں. پہلا حق کون سا بیان کرتا ہے بھائی، کس کے اوپر کس کا حق ہے؟ حق سے مراد تو معلوم ہے نا، حق یعنی ذمہ داری، ذمہ داریاں. مثلا آپ مجھ پر کچھ ذمہ داریاں رکھتے ہیں، میں آپ کے بارے میں کچھ ذمہ داری رکھتا ہوں، بس وہ جو ذمہ داریاں آپ کی میرے پاس ہیں وہ آپ کے حقوق ہیں، میری جو آپ کے پاس ہیں وہ میرے حقوق ہیں. یہی ہوتا نا، میاں بیوی کی آپس میں کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہی ذمہ داریاں ایک دوسرے کے حقوق بھی ہیں. باپ اور بیٹے کے درمیان کچھ ذمہ داریاں ہیں، خدا نے معین کیا ہے، فطرت میں رکھا ہے، وہی ذمہ داریاں اس کے حقوق بھی ہیں. ہم کہتے ہیں اولاد کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، پڑھتے ہیں نا. مثلا اولاد کو کہتے ہیں، بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ان کو بتائیں، ابو اور امی کا حق کیا ہے؟ امی اور ابو کے سامنے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہنی ہے، غصے میں بات نہیں کرنی ہے، بے ادبی والی بات نہیں کرنی ہے. یہ کیا ہے؟ امی اور امی ابو کے حقوق ہیں. فرمایا اگر بے ادبی کرو گے، غصے میں بات کرو گے، لڑائی جھگڑا کرو گے اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو دنیا میں بھی تمہیں نقصان ہوگا، قیامت میں بھی خدا تم سے راضی نہیں ہوگا. خلاصہ کلام ہے نا، یہ حقوق بھی ہے نا، حقوق بھی. اچھا اب حقوق واضح ہو گئے، ذمہ داریاں ہیں مقابلے میں، ذمہ داریاں. تو کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بتائیں بھائی، ہم پر اللہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یعنی اللہ کے حقوق کیا ہیں جو ہماری گردن پر ہیں. امام شروع فرماتے ہیں یہاں سے، حق اللہ سے شروع فرماتے ہیں. فرماتے ہیں فَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرِ، لفظ اکبر استعمال کیا اللہ کے، باقی حقوق میں نہیں نظر آئے گا یہ آپ کو، کیونکہ تمام حقوق کا مجموعہ، خلاصہ یا انتہا. سر فرض کرے یہاں پر 50 حقوق چل رہے ہیں، کہتے یار یہ سارے 50 حقوق کہاں جا کے ختم ہو جائیں گے، رکیں گے کدھر، آخری ان کا مقصد کیا ہے، آخری اسٹیشن کدھر ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اللہ کے پاس. تو وہ کیا ہے؟ جب اللہ کے پاس جا کے ہر حق نے اینڈ ہونا ہے، اس کا مطلب ہے وہ حق اللہ الاکبر ہے. ایک تو یہ مطلب آ گیا. دوسرا اس لیے کہ اللہ خالق ہے ہمارا، اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا. بس جس نے خلق کیا ہے اس کا سب سے بڑا حق ہے، اکبر حق ہے، وہ حق کے اکبر رکھتا ہے. اس لیے امام نے آغاز کرتے وقت ہی یہ لفظ استعمال کیا. ابھی اگلے حقوق کو جب ڈسکس کریں گے تو وہاں یہ لفظ نہیں ملے گا، ہمسائے کے حقوق، آنکھ کا حق، اولاد کا حق، ہاتھ کا حقوق پڑھیں گے تو نہیں بولے اکبر اکبر، نہیں نہیں، وہ حق، حق الیدی مثلا، حق العین اتنا فرمائے گا. بس فرماتے ہیں حق اللہ الاکبر، فَإِنَّكَ تَعْبُدُهُ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، خدا کا حق یہ ہے کہ جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، صرف اسی کی عبادت کرو. مطلب کیا؟ اس کا بندہ بن کے رہو، دوسروں کے بندے مت بننا، کسی اور چیز کا بندہ مت بننا، کسی اور چیز کے حکم کو اپنے اوپر لاگو نہ کرنا، اللہ کے حکم کو ہی لاگو کرنا، اس کا حق ہے یہ. مسئلے کو یار فلاں کا میں نہیں مانتا بات بھائی، کیونکہ آپ کی بات جو ہے نا حق کے اللہ کی بات کے مقابلے، اللہ کے مقابلے میں آئی ہے، میں آپ کی بات نہیں مانتا. اس لیے کہ حق اللہ الاکبر اللہ کا ہے، آپ کون ہیں جو میرے اوپر حکم چلائیں، وہ بھی خدا کے حکم کے مقابلے میں اور اس کے مخالفت میں آ رہا ہو، میں تو مانوں گا نہیں. ہاں آپ ایسی بات کریں جو اللہ کے ہی حکم کے مطابق ہو، میں قبول کروں گا اس کو. اس لیے نہیں کہ آپ نے بولا ہے قبول کروں گا، اس لیے نہیں کہ مجتہد نے فتویٰ دیا ہے حرام ہے حلال ہے اس لیے میں مانتا ہوں. مجتہد کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے اس میں، اللہ کا حکم ہے. مجھے نہیں پتا تھا، مجتہد کو پتا تھا، اس نے وہاں سے نکال کے مجھے بتا دیا، لہٰذا اس کے اوپر ماننا کیا ہے، مجھ پر فرض ہے، واجب ہے. لا تشرک بھی ہوش، کہہ رہے کسی کو شریک مت بنانا. مطلب کیا؟ ایسا نہ کرنا کہ کہیں اللہ کا حق سب سے بڑا ہے لیکن فلاں فلاں کا بھی میرے اوپر حقوق ہیں، بڑے ہیں، اسی طرح ہیں جیسے اللہ کے حقوق ہیں. یہ کبھی نہ کرنا، کیونکہ یہ شریک کرنا ہے. حتیٰ فرمایا معصوم نے، میں نے پہلے بھی دو دفعہ ریپیٹ کیا یا تین دفعہ اسی جگہ میں ریپیٹ کیا ہے، جمعے میں بھی غیر جمعے میں بھی، معصوم نے یہاں تک فرمایا، ایک شخص آیا امام کے پاس، امام نے اس کی مدد کی تھی، اور اس نے آتے ہی فرمایا یا اپنا رسول اللہ آپ کا بہت شکریہ. فرمایا کہ اگر پہلے خدا بعد میں آپ نہ ہوتے تو میرا تو بیڑا غرق ہو چکا ہوتا. امام نے فرمایا شرک مت کرو, لا تشرکو باللہ, شرک خدا مت کرو. فرمایا یا اپنے رسول اللہ میں نے شرک نہیں کیا. کہا نہیں, شرک ہے یہ, شرک خفی ہے, یہ آغاز ہوتا ہے پھر شرک جلی کی طرف جاتا ہے. مطلب کیا؟ یہ جو آپ نے فرمایا کہ پہلے آپ یعنی پہلے چھٹے امام بعد میں خدا کی وجہ سے میرا مسئلہ حل ہو گیا, امام فرماتے ہیں یہ آپ نے خدا کے ساتھ مجھے جو شامل کیا ہے یہ شرک ہے. فرمایا یا اپنا رسول اللہ پھر میں کیسے کہوں, آپ کا تو بھی شکریہ ادا کرنا ہے. اس اللہ نے کہا ہے مخلوق اللہ کی بھی شکریہ ادا کرو, مخلوق کی شکریہ ادا نہیں کرتے ہو تو خالق کے کیسے مشکور ہو سکتے ہو. امام نے فرمایا دیکھیں جملے کو یوں کہو, میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ کے وسیلے سے میرے مسئلے کو حل کر دیا. دونوں کا شکریہ بھی ادا ہو گیا, توحید اپنی جگہ رہی, امامت اپنے مقام و منزلت پر رہی. ہم اور آپ بھی کرتے ہیں نا روزمرہ زندگی میں, لہذا اگر پھر اللہ کا حق ہے. امام یہ فرمانا چاہتے ہیں چوتھے امام کو, چھٹے امام نے عملاً ہمیں دکھا دیا کیسے شرک نہ کریں, چوتھے امام نے حکم دیا شریک قرار مت دینا کسی قوم میں, پہلے اللہ بعد میں آپ. بعد میں اللہ کے بعد کوئی جگہ باقی بچی ہے جس میں ہم کسی اور کو ڈال سکتے ہیں؟ وہ محیط بکل شیء ہے, مسیطر علی کل شیء ہے. کیا ہے, اینما تکون فثم وجه اللہ ہے, جس طرف رخ کرو وہاں پر اللہ ہی اللہ ہے. امام نے کیا فرمایا جب اس نے کہا کہ فلاں فلاں لمبی حدیث میں نہیں آپ کا وقت ضائع کرتا, یعنی آپ کیونکہ آپ کے ذہن میں, فرمایا ہاں آپ جو ہے گناہ کر سکتے ہو لیکن گناہ کرنے سے پہلے خدا کی خدائی سے باہر نکل کے جاؤ, پھر جو کرنا ہے ما شئت افعل ما شئت, جو کرنا چاہتے ہو کرو. خدا کی خدائی سے کدھر جاؤں گا, چاند میں, ستارے میں, مریخ میں, کہاں جاؤں بھائی, سائبیریا جاؤں وہاں جہاں پر منفی 40 ڈگری ہوتا ہے, سمندروں کے نیچے گھسوں, زمین کے نیچے کھود کے بالکل نیچے ہزاروں کلومیٹر نیچے جا کے وہاں پر جا کے کروں, خدا ادھر بھی ہے. تو بس سمجھ میں, بس پہلا حق فرماتے ہیں اللہ کا حق یہ ہے بندگانے کو زندگی گزارتے وقت سوچوں میں بھی یعنی عقائد, عمل میں بھی ایسی حرکت نہ کرنا, ایسے جملے بھی زبان پہ نہ لانا, ایسا کام نہ کرنا جس سے شرک ہو جائے. اللہ کے مقابلے میں کوئی آ جائے, اللہ کے مقابلے میں اللہ کی مخلوق, کیونکہ اللہ صرف ایک ہے, خالق صرف اور صرف ایک ہی ہے, باقی جو بھی ہیں وہ مخلوق ہیں. یہ مت کہنا کیونکہ کچھ اور لوگ بھی خلق کرتے ہیں, مثلا باپ اور ماں کی وجہ سے بیٹا خلق ہوتا ہے, بچہ آ جاتا ہے دنیا میں, تو انہی کو خالق سمجھنے لگ جاؤ, یہ مت کرنا. سمجھ میں آیا؟ بجلی نہیں تھی, کسی نے بجلی کو تخلیق کیا, کمپیوٹر ایجاد نہیں ہونے سے پہلے اس کو ایجاد کیا, تو اس کو خالق سمجھنے لگ جاؤ, یہ مت کرنا, کیونکہ اللہ خالق کل شیء ہیں. ہم انسانوں کو جو صلاحیت دی ہے اس کے اعتبار سے بھی ہم کچھ چیزیں تخلیق کرتے ہیں, کس سے؟ خدا کے دیے ہوئے مٹیریل کو استعمال کر کے ہم ایک نئی چیز بناتے ہیں. جیسے بہت ساری لکڑی اکٹھی کر کے کسی ترخان کو یا بڑھئی کو دے دیں, وہ اس سے کرسی بھی بناتا ہے, میز بھی بناتا ہے. لکڑی اس کی بنائی ہوئی نہیں ہے, لکڑی قدرت اللہ کی بنائی ہوئی ہے, اللہ کی بنائی ہوئی لکڑی اور اللہ کا دیا ہوا عقل و جسم و ہاتھ آنکھ کان سمجھداری ٹیکنیکل صلاحیت, ان خدا دادی صلاحیتوں سے خدا کی ہی چیزوں کو لے کر ایک چیز بنا رہا ہے. یہ تو انسان کے اندر خدا نے رکھا ہے. اب امام فرماتے ہیں اللہ کا حق یہ ہے کہ آپ جو ہے کیا کریں, شرک نہ کریں. پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ, کیونکہ ہم ہیں لالچی لوگ, ہم جب تک کوئی فائدہ ہمیں دو چار نہیں ملے ہم تو ایسے ہی برائے خدا تو کام کرتے نہیں ہیں. فرماتے ہیں دیکھو یار تمہارے لیے فائدہ بھی ہے, اس میں بینک بیلنس میں بھی اضافہ ہونے والا ہے, گھبراؤ نہیں. میں ایسے ہی نہیں بولا اللہ کو ایک مانو بندے بنو, اللہ کے بندے بنو, کسی اور کے مت بنو. فرماتے ہیں فاما واذا فعلت ذلك, اگر تم ایسا کرو گے تو بالاخلاص پورے خلوص کے ساتھ, سچائی آنےسٹی کے ساتھ کرو گے, جعل لک علی نفسہ ان یکفیک امر الدنیا والآخرہ. صرف آخرہ نہیں بولا ہے, ہاں کیونکہ ہم جو چیز آخرت کے لیے ہونا وہ نظر نہیں آتی ہے, کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا میں بھی ہے کہا تو پھر کہتے چلو ٹھیک ہے, دنیا کا اللہ کرتے ہیں آخرت کا تو ہو جائے گا, کیونکہ ہمارا مزاج بن چکا ہے میٹریلسٹک دنیا کی وجہ سے. یہاں کہتے ہیں ابھی کا فائدہ, ابھی کا, ابھی ابھی ادھر ہے تو ہے, اس بات کا مجھے نہیں پتا ہے, ابھی کا, ہاں ادھار والا کام نہیں چلتا ادھر ہی, ابھی 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 ابھی. یہاں فرمایا دونوں ہیں, امام ہماری نفسیات سمجھتے ہیں نا, دونوں فرمایا اگر آپ ایسا کرو گے یعنی اللہ خالق کے بندے بنو گے, شرک بھی نہیں کرو گے, تو اللہ تعالی آپ کو دنیا اور آخرت میں وہ کچھ دینا خود پر لازم سمجھے گا, یکفی کا, جو کفایت کرتا ہے. اس کے بعد آپ دنیا میں بھی بے نیاز ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی بے نیاز ہو جاؤ گے. دنیا میں کوئی کہیں پر محتاجی نہیں ہوگی, آخرت میں بھی کوئی محتاجی نہیں ہوگی. اندازہ لگا لیں, یہ امام معصوم نے فرمایا. میں ابھی راستے میں ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے, یہ سیاستدان کا پولیٹیکل بیان نہیں ہے جو صبح شام بدلتے ہیں, جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. مری میں 22 لوگ اگر جا کے پھنس کے مر جاتے ہیں تو پہلے دن وہ کہتے ہیں لاکھوں گاڑیاں گھس گئی ہیں, دیکھو ٹوریزم بڑھ گئی. اگلے دن اس سے اپنے ہی بیان سے مکر کر کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ایسے انتظامات تو تھے فلاں تھے. وہ بھائی جہاں 3,000 سے 4,000 گاڑیوں کی جگہ ہے آپ نے لاکھوں گاڑیاں کیوں گھس رہا تھا وہاں پر؟ یہ ہمارے سیاستدانوں کے بیان ہیں. مولوی کا بیان بدل سکتا ہے, خطیب کا بیان بدل سکتا ہے, سیاستدان کا بیان بدل سکتا ہے, اس کی حقیقت اور سچائی کے پیچھے کوئی ایسی مضبوط چیز نہیں بھی ہو سکتی ہے. امام معصوم کا بیان ہے, لسان اللہ, وہ ترجمان وحی خدا ہے, اسپوکس مین آف اللہ, اللہ کے ترجمان, اللہ کی وحی کے ترجمان کی زبان ہے. وہاں شاعری نہیں ہوتی, وہاں بیانات نہیں ہوتے, وہاں حقیقتیں ہوتی ہیں. فرماتے ہیں دنیا و آخرت دونوں میں بھلائی ہوگی. یہاں تک رکتے ہیں, آگے بھی جملے ہیں, فرماتے ہیں وَيَحْفِظْ لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْهَا, اور یہ بھی ذہن میں رکھو جو چیز تم پسند کرو گے نا, کیونکہ تم مخلص رہو گے, خدا کی پسند کے مطابق تمہاری پسند ہو جائے گی, تو کرے يَحْفِظْ لَكَ, وہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی حفاظت بھی کرے گا. ورنہ ہمارے نیک اعمال ہم خود ضائع کر سکتے ہیں, ادھر نیکی کریں ادھر دریا میں ڈال سکتے ہیں, کر سکتے ہیں نا, ہو جاتا ہے ہم میں سے بہتوں کے ساتھ ہوتا ہے. کہ پھر اللہ حفاظت کرے گا, ہونے نہیں دے گا, آخرت تک بچا کے رکھے گا. قرآن میں ہے بعض لوگ اعمال کرتے 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 ہیں, آخری سٹیج میں پہنچ کر حبطت اعمالہم, ایک بٹن دبا کے ڈیلیٹ کرتے ہیں سارا کچھ, واش کر کے صاف صاف کر دیتے, ایئر پر مکمل صاف کر دیتے. تو اس سے بچاتا ہے اللہ, پروٹیکٹ کرتا ہے اس کو. یہاں پر رکتے ہیں اور صرف